الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک صحابك يا نور الله. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت یہ روایت بیان کی جب آپ پر جان کنی کا وقت تھا کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے. اور ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت بھی بیان کی کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اس گفتگو کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی یعنی انتقال فرما دی. اس ایمان افروز واقعے سے پتہ چلا کہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں پر دین کی اہمیت اور ہر وقت دین کا غلبہ طاری رہتا تھا. یعنی ہر وقت یہ حضرات جو تھے یہ دین کی تبلیغ میں مصروف رہا کرتے تھے اور ہم ان کو یہی احساس ہوتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کی اصلاح کا سلسلہ رہے. ہم وقت ان پر یہ جذبہ طاری رہتا کہ کسی طرح بھی امت کی اصلاح کا سلسلہ رہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا شدید زخمی ہوئے تھے یہاں تک کہ اسی حملے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا تھا. اس اضطراب اور کرب کے عالم میں بھی جب ایک شخص کے تخنوں پر نظر پڑی کہ اس کا پاجامہ تخنوں سے نیچے جا رہا تھا اس وقت بھی آپ نے اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی اپنے پاجامے کو تخنوں سے اوپر کر لو. یہ حضرات جو تھے ان پر کس قدر جذبہ طاری رہتا تھا. ایک طرف ہم لوگوں کی حالت ہے کہ اگر ہم پر کوئی معمولی سی افتاد آ جائے تو کسی کو دین بتانا تو بڑی دور کی بات ہے. اپنے دینی معاملات بھی بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں. مثلا کسی کو چوٹ آ جاتی ہے یا کچھ تھوڑا بہت بخار آ جاتا ہے تو اگر یہ پہلے نماز پڑھتا بھی تھا تو اب نماز نہیں پڑھتا. کیوں بھائی طبیعت خراب ہے ٹھیک ہو جاؤں گا. یعنی معمولی سی کو پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو نماز قبول ہو جاتی، اور ان حضرات کی حالت یہ تھی کہ ایسے اوقات میں یہ حضرات دین کے لیے زیادہ کوشاں رہتے تھے کہ جلدی جلدی مطلب دین کا کام سر انجام دیا جائے، تو یہ ان حضرات کی سوچ تھی، اور اپنی سوچ تو آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، وہ تو اپنے مطلب مصیبت کے اوقات میں زیادہ دین کی طرف توجہ فرماتے تھے اور زیادہ زیادہ وہ دین کی خدمت کرتے تھے، اور ہماری حالت ہمارے سامنے، یعنی مثلا جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شدید زخمی تھے، اور اس قدر کرب و اضطراب تھا، اور اس قدر شدت سے آپ کو تکلیف تھی زخموں کی، پھر بھی کسی کے پاؤں پر نظر پڑی اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ دیکھا اس کا یا شلوار دیکھی تو اس کو فرمایا کہ تم اونچا کر، اور اگر ہمیں تھوڑی بہت نزلہ ہی ہو جائے تو اگر پہلے ہم فیضان سنت کا درس دیتے بھی ہوں، کیونکہ نزلہ ہو گیا تو ہم اب یہ درس بند کر دیتے، تھوڑا سر میں درد ہو جائے ہمارا یہ کام سارا ٹھپ ہو جاتا ہے، درد سر، حالانکہ اور کام نہیں رکتے، نوکری پر تو وہ تو جانا ہی جانا ہے، دکانداری تو وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اگر اسکول اور کالج کا شغل ہے تو وہ تو ہونا ہے، ٹیوشن تو وہ بھی پڑھنا ہے، یعنی ابتدا جو چھوڑنے کی آتی ہے نا وہ دین کے کام سے آتی ہے چھوڑنے کی۔ اب دیکھیں جیسے کہ طلبا حضرات جو ہیں ان کا امتحان جب قریب آتا ہے، قریب بھی دو تین چار مہینے ہوتے ہیں، اس وقت سے وہ اجتماع میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، مجھے بہت تجربہ ہے، میں جب کہتا ہوں اجتماع میں آؤ تو امتحان آج کل ہو رہا ہے، امتحان کے بعد آئیں، یعنی اتنا دل جلتا ہے کہ شیطان نے کس قدر مطلب یعنی کہ اس معاشرے کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے کہ یہ نوجوان جس کو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں تو یہ کہتا ہے میرا امتحان آ رہا ہے، حالانکہ دن بھر یہ اپنے دیگر مشاغل جاری رکھتا ہے، یعنی جو دو تین گھنٹے وہ دین کے لیے نکالتا تھا وہ امتحان کی تیاری کی نظر ہو گئے، لیکن دنیاوی جو مشاغل تھے اس میں اس کے کوئی کمی نہیں آئی، یعنی ایمان سے سوچو، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ یہ بدنصیبی اور انتہا درجے کی محرومی نہیں ہے تو کیا، یعنی کہ دنیا کی خاطر دین کو قربان کرنے کے لیے ہر فرد بشر تیار ہے، ہر شخص تیار، یعنی چھوڑنے کی ابتدا بھی کرنی ہے قربانیوں کی، وہ قربانی دین کی پہلے قربانی کی جاتی ہے، دین کے کام کی عبادت کی یا کوئی بھی دینی شغل کا تو اس کی پہلے قربانی دی جاتی ہے، اگر پھر مزید اگر قربانیوں کی ضرورت پڑی تو وہ دنیاوی کام چھوڑنے کی مطلب ابتدا ہوتی ہے، جیسے کہ اگر امتحان آیا تو پہلے درس چھوٹے گا، اجتماع چھوٹے گا، اگر وہ ہفتہ وار دورے میں جاتا تھا اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو وہ اس کا چھوٹے گا، ہفتے میں ایک بار جانا جو گھنٹے بھر کے لیے جاتا تھا یوں چھوٹنا شروع ہوگا، پھر امتحان بالکل سر پر آئیں گے، اور اگر نوکری کرتا تھا تو شاید 8-15 دن کی اب یہ چھٹی لے، یعنی یہ کتنی بڑی مطلب بے دردی اور اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی، اپنے ضمیر کے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ قربانی اگر دینی ہے تو دین کی دے دو، دنیا کی نہ دو، اور اگر نہ ہی چلے تو آخر میں دنیا کی دے، لیکن دین کی تو کوئی اہمیت نہیں، نمازوں کی تو نعوذ باللہ اہمیت ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فجر کی نماز کی بھی آنکھ نہیں کھلتی ہر شخص یہ مطلب ہے کہ شکوا کرتا، لیکن جس دن اس کا پیپر ہوتا ہے اس کی آنکھ برابر کھلتی ہے، وہ اس دن کیوں کھلتی ہے تو اس کو کہہ کر رکھ دیا، اس کو کہہ دیا، امی کو منتیں کر لی، ابو کے پاؤں پکڑ لیے، مجھے اٹھا دینا آج میرا پیپر، لیکن اگر یہی منتیں تم نماز کے لیے بھی ہوتے تو مجھے اٹھا دینا، یہ کب کرتے جب تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت ہوتی، لیکن ہائے قسمت نماز کی اہمیت اب مسلمانوں کے نزدیک بہت تھوڑی رہی ہے، جو نمازی ہے ان کے پاس بھی بہت تھوڑی رہی، جو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، جو نمازی ہے اس کے پاس بھی اہمیت بہت کم ہو گئی، اس لیے مطلب اس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اور وہ تیاری فجر میں اٹھنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ مہیا نہیں کرتا، ورنہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے فجر کے لیے اٹھنا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حل ہی نہ ہو، آدمی اٹھ سکتا ہے چاہے تو اس کے وہ حالات اس طرح کے پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ بھائی ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین کا جذبہ آپ نے دیکھا، اور خدا کی قسم انہی کی محنت شاقہ کی بدولت آج دین کا ہمارے پاس ایک صحیح خاکہ اور حقیقی نقشہ موجود ہے، اگر آج کل کا جو دور ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دین آتا نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دین بچ بھی جاتا، ہمیں دین سے کیا دلچسپی، یہاں بھی یہ سارے ٹھاٹے مارتا ہوا سروں کا سیلاب مجھے نظر آ رہا ہے، صحیح بات یہ کہ بڑی منت و سماجت کر کے ہمارے سائیں بھائی لاتے ہوں گے، مفت میں بس اس علاقے سے بیچارے چلاتے ہوں گے، پھر گھروں سے بلا کے بہلاتے ہوں گے پھر بہانا کر کے بھاگ جاتا ہوگا تو پھر اس کا انتظار کرتے ہوں گے اس طرح بہلا کر پھسلا کر نہ جانے کس طرح اس کو لاتے ہوں تو پھر اٹھ کے چلا جاتا ہوگا پیشاب کا بہانا کر کے بھوک لگی ہے یہ یعنی اس طرح جمع کر کے یہ مطلب ایک اجتماع قائم ہوتا ہے اور کتنے پھر سے ہوں گے جو اس وقت مطلب یعنی کہ باہر ریڑیوں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہوں گے انہیں اندر میں رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی اس میں کوئی شک نہیں جیسا کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ لوگ باہر جو تھے اکٹھے ان سے فرمایا کہ اندر مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے تو کچھ لوگ اندر گئے اور دیکھا تو واپس آ گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضور ہم نے تو کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تو آپ نے فرمایا کیا ہو رہا تھا اندر بولا وہ تو کچھ لوگ تھے وہ دین کی آپس میں تبلیغ کر رہے تھے کوئی صاف دین کی باتیں بتا رہے تھے کچھ لوگ سن رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے علم دین دوسرے تک پہنچانا اور علم دین یہ اللہ کے رسول کی میراث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درہم اور دینار کا ورثہ نہیں بانٹا نہ اس کے لیے علماء کو جانشین کیا بلکہ علم دین کے لیے کیا لیکن آج دیکھو یہاں میراث یہی میراث تقسیم ہو رہی ہے لیکن آپ کو بے شمار لوگ عادی ملیں گے کہ جو یہاں تک آتے ضرور فارمیلٹی پوری کرنے کے سمجھے گا مشکلوں میں جاتے ہیں اور باہر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں بےچارے وہ ٹولیاں بنا کر وہ ہو رہی ہوتی ہے لین دین تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے یہ آواز میری ان کے کانوں میں شاید جا بھی نہیں ہوگی اگر جا رہی ہوگی تو یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ بھی نہیں رہی ہوں گی یہ باتوں میں مصروف ہوں گے یا کھانے پینے میں مصروف ہوں گے تو اس طرح میرے پیارے پیارے سنے بھائیو اب دین کا حال اتنا مظلوم ہو گیا ہمارا دین اس قدر مظلوم ہو گیا اس قسم کے نادان لوگوں کے ہاتھ میں کہ یہاں آ کر بھی جو محروم رہتے ہیں اگر دین کی باغ دور آ جاتی تو آپ بتائیے کہ اسلام کا بنتا کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی باغ دور انہوں نے سنبھالی کہ جن کے اندر اتنا جذبہ تھا اتنا ولولہ اور اتنا احساس ہوتا تھا کہ وہ حضرات دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی دین ہی کی تبلیغ کرتے تھے جیسے ابھی میں نے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات کے بارے میں عرض کیا کہ اب نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کو نماز کے مسائل بتائے ہے نا تو نماز کے مسائل بتا دینا یہ روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے افضل ہے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی دینی الجھن یعنی کسی کا دینی مسئلہ حل کر دینا یہ مطلب 100 حج کرنے سے افضل ہے اور یہ بھی روایت آپ نے ارشاد فرمائی کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا یہ 100 جہاد میں شرکت کرنے سے افضل ہے ہمارے اس بزرگ نے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے جاتے جاتے بھی گویا یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو دین کی تبلیغ اور دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کو بالکل یعنی کہ فضول مت سمجھنا کہ یہ ایک مطلب ایک رسم ہے جس کو ادا کر دو یا یہ مت سمجھنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ تو گویا عبادتوں کی بھی عبادت ہے دیکھو نا کہ ایک آدمی مطلب ہے کہ صدقہ کرے 10 روپیہ دے گا 20 دے گا 50 دے گا اگر 100 200 دے گا تو دنیا بھر کو سنائے گا کہ میں نے 100 روپے اس کو دیے تو یہ مطلب دینے کہ صدقہ کرنا خیرات کرنا بہت مشکل کام ہے یہ نفس پر بہت گرا گزرتا آدمی نہیں کرتا عام طور پہ لیکن اگر کسی کو نماز سکھائی تو یہ زمین بھر پوری زمین جو ہے اس کی دولت جیسے اس نے گویا صدقہ کر دی تو زمین بھر کی دولت کا حساب لگا تو اربوں کھربوں در کھربوں در کھربوں در میں سمجھتا ہوں کہ گن بھی نہ سکتا نماز کسی کو سکھائی تو اتنا سارا مال اور دولت خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں اسے گویا ثواب مل گیا اسی طرح کسی نے دینی الجھن اپنی پیش کی سمجھے کہ بھائی میرے یہ معاملات ہیں مذہبی طور پر اور یہ مسائل ہیں اس کو حل کر اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان کرام بہت فائدے میرے تھے کہ وہ علماء حضرات جو ہیں یہ لوگوں کو مسائل سمجھاتے ہیں ان کو پوچھنے جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ عوام کا تو میٹر نہیں ہے سمجھے عوام کو یہ کام اپنے ہاتھ میں لینا بھی نہیں چاہیے ہم لوگ عوام ہیں تو پھر ہم اگر یہ ثواب کے لالچ میں غلط مسئلہ بتائیں گے تو پھر پھنس جائیں گے الٹا تو اس لیے یہ علماء حضرات کا میٹر ہے میں آپ کو ترغیب نہیں دلا رہا کہ آپ بھی لوگوں کو مسائل بتاتے پھر کہ آپ بتا نہیں سکو گے صحیح مسائل تو اس لیے علماء کی طرف بھیجو خیر تو بہرحال یہ کہ یہ علماء حضرات اور مفتیان کرام کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور ان کی فضیلت ہے کہ یہ مسئلہ لوگ پوچھتے تو ان کو بتاتے ہیں فتویٰ لینے آتے ہیں ان کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں ہے نا تو ان کے لیے کتنا بڑا ثواب ہو گیا کہ کسی کی دینی الجھن دور کرنا یہ 100 حج کرنے سے افضل ہے افضل اللہ تو تو پتہ چلا کہ دین کی تبلیغ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور جو جتنا جانتا ہے وہ بتا بھی سکتا ہے کہ جس کو آتا ہے وہ ٹھیک ہے بتا دے. تو اب یہ کہ پھر اس کے سلسلے میں دیکھیے مشکا شریف کی حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو خواہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو اس طرح مطلب ہم اگر کسی کو آیت پہنچاتے ہیں, کسی کو دین کی بات پہنچاتے ہیں, تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہو گئی. اس کو یوں سمجھو کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یاد کا جو شخص اپنے کسی بھائی کو نیکی کی بات بتاتا ہے تیرے پاس اس کا کیا اجر و ثواب ہے, تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو ایسا کرتا ہے میں اس کے لیے اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے, اور ایسے شخص کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اور جو اس طرح ڈھیروں ڈھیر بولتا ہے نا, فیضان سنت کا درد دیتا ہے پانچ سات منٹ, تو وہ تو سینکڑوں کلمات بول جاتا ہے. اب آپ حساب لگاؤ کتنا ثواب ملے. ایک تو وہ جو تسبیح پھرا رہا, چلو وہ بھی اچھا کام ہے تسبیح پھرانا, لیکن میں سمجھتا ہوں جو فیضان سنت کا درد دے رہا ہے اس کی کمائی تسبیح پھرانے والے سے کچھ بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو یہی کام اگر ہم سب کرتے, چلو میں بھی کونا پکڑ لیتا, 500 دانوں کی تسبیح لے کر پھرانا شروع کر دیتا, کام تو اچھا تھا. لیکن اس وقت جو ہزاروں لوگ مجھے سن رہے ہیں اور میں ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب جمع کیے جا رہا ہوں, اس سے تو میں محروم رہ جاتا. تسبیح پھراتا تو ضرور مجھے فائدہ ضرور ہوتا, لیکن میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ میرے اس کونے میں بیٹھ کر تسبیح پھرانے سے یہ کام مجھے زیادہ فائدہ مند نظر آ رہا ہے میرے خیال. کیونکہ اگر ہمارے بزرگان دین ہمارے اسدا صرف غاروں میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے اور لوگوں کو بھلائی کی بات بتاتے ہی نہ, لوگوں میں تبلیغ کرتے ہی نہ, درس و تدریس کرتے ہی نہ, دین سکھاتے ہی نہ, علم دین پڑھاتے ہی نہ, تو ظاہر ہے کہ پھر دین پہنچتا ہی کس طرح کہاں تک پہنچتا ہی, ہم لوگوں کچھ بھی نہ پتا ہو. تو یہ بزرگان دین کی اور ہمارے اسلاف کی محنت تھی. ہاں وہ عبادت بھی کرتے تھے, اس کا مطلب کوئی نعوذ باللہ یہ نہ سمجھے. جب یہ ساری تسبیحیں ختم, کیا درود پڑھنا تھا, کیا اللہ کا ذکر کرنا تھا, کیا لا الہ الا اللہ کہنا تھا, اب یہ سب ختم نہیں, وہ بھی اپنی جگہ پر الحمدللہ کار ثواب ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. تو کچھ وہ بھی کرنا چاہیے تو کچھ یہ بھی کرنا چاہیے, ہے نا, تو دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جو کرتے تھے تو وہ دونوں ہی کام کرتے تھے. وہ جب عبادت کرتے تھے تو ایمان سے ایسی عبادت کرتے تھے کہ ہم کیا کریں گے, جیسے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, جن کے کروڑوں ماننے والے بے شمار شاگردان رشید تھے, ہے نا, ہزاروں شاگرد تھے, اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کروڑوں لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں, ان کے ثواب کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہر مقلد کا ثواب جو ہے اس کے امام کو پہنچتا ہے. ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں, تو تقلید سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, یہ مراد نہیں, بلکہ انہوں نے جو مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر مسلمانوں کو سمجھائے وہ ہماری سمجھ میں آئے تو ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے بولا نماز پڑھو ہم نماز پڑھتے ہیں, جس طرح انہوں نے فرمایا وضو کرو ہم وضو کرتے ہیں, ہے نا, انہوں نے سمجھایا, ہم قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے تھے, انہوں نے ہمیں کھول کر واضح کر کے سمجھا دیا. تو ہر مقلد, ہم جتنے بھی مقلد کہلاتے ہیں نا, تو ہم کروڑوں کی تعداد میں اور کروڑوں ہوتے رہے دنیا سے چلے گئے. دوبارہ یہ کہ جتنے مقلدین ہیں ان سب کا ثواب جو ہے وہ اس امام کو ملتا ہے. امام اعظم کے لیے تو مزے ہی مزے, وارے ہی نہیں آ رہے, ہے نا. اچھا اسی طرح ہر شاگرد کا ثواب استاد کو ملے گا, یعنی کسی عالم سے کسی شخص نے پڑھا اور اب وہ بھی علم دین حاصل کیا اور اب اس پر عمل بھی کر رہا ہے, دوسروں کو سکھا رہا ہے, تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. اسی طرح ہر مبلغ کو اس سے سن کر جنہوں نے سیکھا ان کا ثواب لازمی لازمی ملے گا. اسی طرح ہر نبی کو اس کے امتی کا ثواب ملے گا. تو روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں ہوں گے, ان اربوں خربوں مسلمانوں کا بھی ثواب ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مل رہا ہے, ملتا چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ تشریف نہ لاتے اور وہ ہمیں نہ سمجھاتے, ہم تک دین کی تبلیغ نہ فرماتے, ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوتے کہے وہ ہمیں خدا کا پتہ نہ دیتے ہمیں کیا پتہ چلتا خدا کیا ہے کون تو سب کچھ محبوب کے دامن سے وابستگی کے بعد ہی تو ملا تو یہ سارا ثواب جو ہے وہ ان کو مل رہا ہے تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دین کو پہنچانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے کی کوشش کیجیے اور اسی طرح دین کی بقا ہوگی ورنہ دین جو ہے وہ کمزور تو ہو گیا ہے اور کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اس قسم کے اجتماع اور دعوت اسلامی کے جیسے مبلغین وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے بہرحال اسی طرح علماء حق جو دین کی تبلیغ فرماتے ہیں ان کے ذریعے اس دین کی کچھ نہ کچھ رمق دین میں باقی ہے کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار ہیں ورنہ یہ سارے لوگ اسکول اور کالجوں میں چلے جاتے ہیں دینی مدرسے کا رخ نہ کوئی کرتا حفظ قرآن کا رخ کوئی نہ کرتا فیضان سنت اٹھا کر مسجد میں کھول کر پڑھ کر سنانے کی زحمت کوئی نہ کرتا تو آپ بتائیے پھر کیا ہوتا تو بہرحال یہ دعوت اسلامی جو تحریک نوازوں کی اور سنتوں کی ہمارے سامنے ابھر کر آئی یہ بھی دین کی بقا کا اور دین کی بہاروں کا یقینا ایک ذریعہ اب اس میں ترقی یوں ہی ہو سکتی ہے اس دین کی خدمت میں ترقی یوں ہی ہو سکتی ہے کہ ہر شخص ہر فرد ہر اسلامی بھائی بلکہ ہر اسلامی بہن بھی وہ سب کے سب اپنے طور پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اپنی مائیں جو ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو ہی کم از کم تربیت دے باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کو تربیت دے دوست ہے وہ اپنے دوستوں کو تربیت دے جو کہیں کام کرتا ہے وہ اپنے قریب قریب کا جو اسٹاف ہے ان کے ملازمین جو ہیں ان کو ہی مطلب دین کی تبلیغ کرے ان کو دین کی تربیت دے تو اس طرح بھی مطلب دین کا کام جو ہے وہ پھل اور پھول سکتے تو لوگ پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری سنتے نہیں بلکہ ہم نے داڑھی رکھی ہے تو ہمارے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں ہم امام پہنتے تو پیچھے سے کھینچ لیتے اس طرح کی شکایتیں کر یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ بھی بجا یہ ہوتا یہ مجھے بھی پتا ہے اب یہ کیوں ہوتا ہے اس پر میں نے غور کیا تو اس میں بہت سارا قصور جو ہے مجھے اپنا بھی نظر آیا کہ میرا امامہ میرے دوست کھینچ لیتے ہیں میری داڑھی پر وہ ہنستے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں مجھے ملا ملا کرتے ہیں میرا جو فرینڈ سرکل ہے وہ میرے ساتھ یوں کرتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں میرے سے بےہودہ دوست الحمدللہ نہیں ہے نہ ایسوں سے میں دوستی کرتا ہوں یعنی میری غیرت اور حمیت گواہی نہیں کرتی کہ جو میرے دین کا مذاق اڑائے میں دوستی کروں یہ تو بہت سارے بے مروت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر بھی ان کے بغل میں ہاتھ ڈال کر ان کے ساتھ تفریح کے لیے جاتے ہیں جو اس کی داڑھی کا مذاق کرتے ہیں امامہ کی میں صرف مطلب سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ میرا فرینڈ سرکل ایسا ہے جو میرے ساتھ یوں کرتا ہے تو میں نے غور کیا جائے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے تو صحیح بات ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں میرا بہت سارا قصور ہے وہ قصور یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ فری بہت ہوں بے تکلف بہت ہوں میں ٹھیک ہے دین کا مذاق نہیں اڑاتا لیکن میں ان کا مذاق ضرور کرتا ہوں ان سے ہنستا بولتا زیادہ ہوں تو چونکہ میں ان سے ہنستا بولتا زیادہ ہوں تو ان کا دل کھلا ہوا تو یہ پھر ان چیزوں کو میری سنتوں کو نشانہ بناتے ہیں جو میں نے سنتیں اپنائی ہوئی اگر میں ان کے ساتھ سیریس ہو جاؤں اپنا بالکل ان کے ساتھ چہرہ جو ہے وہ ایک دم سیریس بنا دوں اور ذرا کچھ اس طرح کی وہ بات کریں تو بجائے پڑ پڑ شروع ہو جانے کے میں ایک دم خاموش ہو جاؤں ایک دم سیریس اور اپنا موڈ آف کر لوں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوبارہ میرا مذاق کرے لیکن میں یہ نہیں کرتا جب وہ مجھے چھیڑتے تو میں زور زور سے ہنستا ہوں یا تو ہنستا ہوں یا چلاتا ہوں الٹا سیدھا ان کو مطلب ان کے بولتا ہوں اس سے ان کو آتا مزہ تو وہ مجھے مزید چھیڑتے تو یہ میں ہر ایک کو سمجھا رہا ہوں جن کو یہ شکایت ہے نا کہ میرے دوست مجھے چھیڑتے ہیں میرے کارخانے والے چھیڑتے ہیں مجھے مزدور چھیڑتے ہیں میرے پڑوسی جو دکاندار ہیں وہ مجھے چھیڑتے ہیں اس کا حل یہی ہے واحد حل کہ آپ سیریس ہو آپ ایسوں کے ساتھ بے تکلفی ہرگز نہ کریں کسی کے مجال میں نہیں جو آپ کو چھیڑ جائے سچی بات میں اپنا پرسوں پرانا 20 سال پرانا واقعہ سناتا رہتا ہوں کبھی کبھی 20-22 سال ہو گئے ہوں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بےچارا لڑکا آیا تو داڑھی تو جب سے ہوگی میں نے رکھ لی داڑھی تو تھی میری اس نے میلے کچلے کپڑے پہن کر بیٹھا رہتا تھا اب کپڑے اجلے دل تو وہی میلا اللہ کرے کہ دل بھی اجلا ہو جائے پاپا میں خیر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرے قریب بچہ آیا اس نے مجھے دیکھا غور سے پھر غور سے دیکھنے اور اس کو مستی سوجی تو اس نے منہ بگاڑ کر مولا اس طرح اس نے مجھے چڑھایا باپ ہوتے تو تیری کر کے اس کے پیچھے بھاگتے اور میرا خیال ہے کہ وہ بھاگتے بھاگتے ملا 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 کر کے بھاگتا. اچھا میں نے یہ کچھ نہیں کیا, میں نے کچھ بھی اس کو نہیں کہا, میں نے نگاہ اٹھائی اور اس کی طرف بالکل یہ لگے سنجیدگی سے دیکھا, آنکھیں بھی نہیں نکالی کہ میں ڈراؤں گھور کے, میں نے اس کو دیکھا اور چہرہ اپنا بالکل یہ لگے سنجیدہ کر دیا, بالکل مطمئن چہرہ, یہ بھی نہیں کہ اس پر غصے کے آثار, میں نے اس کو دیکھا, میں دیکھتا رہا. اب جو میں نے دیکھا نا اس کو تو اس کی سمجھ نہیں آئی, کچھ دیر تو کھڑا رہا چند لمحے, تو وہ کنفیوز ہوا مطلب کھڑا رہا, میں نے دیکھا اور دیکھتا رہا, ایک ہی پلک جھپکا بغیر دیکھتا رہا. پھر کیا ہوا, اب وہ ایک دم کنفیوز ہو گیا, وہ گھبرایا, اب وہ تھوڑا نیچے ہٹا, پھر اچھلا ادھر پھدکتا ہوا بھاگ گیا, یہ ملا شاید کھا جائے کیونکہ میں نے خالی اس کو دیکھا. تو اسی طرح اگر آپ سیریس ہو جاؤ ان شاء اللہ آپ کو کوئی نہیں چھیڑے ان شاء اللہ. اور ان کے لیے بھی دل سوز رہے, ان کے لیے بھی دل سوز رہے, کوڑا ہے دل میں یہ نادانی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے نا, پھر ان کے لیے دعا کرے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے مطلب یعنی کہ سرکل میں آ جائے اور آپ کے ماحول میں آ جائے. ایک لڑکا پہلے آتا تھا عبد القادر نام, وہ کچھ لڑکوں کو میرے پاس لایا تھا, وہ لڑکے ماشاء اللہ ماحول میں آ گئے. تو ان میں ایک لڑکا جو تھا اس کے بارے میں بتایا کہ میں کھانا کھاتا تھا برتن صاف کر لیتا تھا سنت کے مطابق, تو یہ مجھ پر وہ ہنستا تھا اور میں ان کو یہی کہتا تھا کہ انشاءاللہ تم بھی یہی کرو گے, ایک دن انشاءاللہ تم بھی یہی کرو گے. اس طرح میں نے محبت سے اس نے تو آخرکار واقعی جو ہنستا تھا اس کو یہ کرنا ہی پڑا. پھر تو کئی لڑکوں کو دوسروں کو بھی لے آئے مذاق اڑانے والا. تو یہ کہ حکمت عملی سے اور محبت سے اور مطلب حسن تدبیر سے بڑے بڑے جو مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ زیر ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے مجرم, لیکن یہ کہ کرے کون. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں, اپنے گرد و پیش کے ماحول کے بگاڑ پر اپنے دل میں آپ کڑنا سیکھیں, کڑنا بھی سوال ہے, آپ دل میں کڑیں کہ کاش یہ نماز پڑھتے ہوتے, کاش یہ اس طرح برائیوں میں ملوث نہ ہوتے, کاش ان کے گھر میں یہ جو ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کی, یہ مطلب جوا چلتے ہیں, یہ تاش چلتے ہیں, اس طرح مطلب آپ کڑتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے. اور کڑنے کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے کہ یہ مطلب اچھے ہو جائیں ہے نا, اور یہ برائیاں چھوڑ دیں. اور جب اپنا وزن دیکھیں اور سمجھانے کا آپ کو مطلب اللہ کا سلیقہ ہو تو آپ ان کو سمجھائیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے سے وہ باز آ جائیں, چاہے نہیں بھی باز آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا. ایک ایک لفظ پر ایک ایک سال کی نیکی انشاءاللہ آپ کی کہیں نہیں گی انشاءاللہ. اور اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو پھر اس حدیث پاک کو بھی مطلب ہے کہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قیامت کے روز ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف دعویٰ کرے گا کہ یا اللہ عز و جل دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا اور اس نے میرے ساتھ خیانت کی. دوسرا شخص جواب میں کرے گا اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم, میں نے نہ کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت کی اور نہ اس کے اہل میں. تو دعویٰ کرنے والا جو مدعی ہے وہ عرض کرے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے میرے مال اور اہل کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی, لیکن یہ مجھے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا مگر پھر بھی مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی آپ سوچو کہ ہم اپنے اطراف والوں کے لیے کتنا کر لیتے, ہم تو اجتماع میں مزے سے آ جاتے ہیں اور کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو واقعی پابندی سے اور آگے آگے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس میں بھی کچھ بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن میں محسوس کرتا ہوں اکیلے اکیلے بےچارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور زمانے سے آتے ہیں, کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ کبھی اپنے پڑوسی کو بھی کسی طرح بھی وہ بہلا کر پھسلا کر خوشامد کر کے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر لائے ہوں کہ بھائی تم ایک بار آ تو جاؤ کہ وہاں کیا ہوتا ہے دیکھ تم, ایک بار اس کو آپ دعوت دو گے, دو بار دو گے, چار بار دو گے, کبھی تو اس کو آپ کی صورت پر رحم آ جائے, لیکن دعوت دینے کا طریقہ آپ کڑی سے اور دھمکی سے اور اڑی سے دو گے, ابے تبے اور اڑے اڑے سے تو نہیں آئے, ہاتھ باندھ کے پیار سے کوئی تحفہ تحائف دے کر کسی طرح بھی اس کو مطلب منتیں کر کے کہ یار میری خاطر میرا دل خوش کر آ جائے, کسی طرح بھی ایک بار اس کو کم از کم لا کر آگے بٹھا دو, ان بےودے لوگوں سے بالکل دور رکھو جو باہر کھڑے کھڑے گپ شپ لڑاتے رہتے ہیں اندر نہیں آتے, ورنہ وہ ہو سکتا ہے کہ شاید بولے کہ دیکھو یہ امام پہن پہن کر باہر کھڑے تو اندر کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا, تو یہ امام والے تو چیٹر بھی آ جاتے ہیں, اور کئی طرح کے جیٹر آتے بھی ہوں گے بیان میں کہ میں کسی کی جیب صاف کروں, اور عین ممکن ہے کہ وہ بیان سن کر وہ توبہ بھی کر لیتے ہوں. ہر شخص تو بتانے نہیں آتا, یہ ہوتا ہے. ایک بار کراچی کے اپنے بڑے اجتماع میں, ککری روڈ کے اجتماع میں, کسی نے قصہ سنا تھا کہ کوئی بدماش ٹائپ کا آدمی تھا اور ہم لوگوں سے بہت ناراض تھا. تو وہ آ گیا اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اشتعال وغیرہ کلٹی کرے گا اور بھگدڑ مچائے گا. اس طرح کچھ پلاننگ سے وہ آیا تھا. اب اتفاق سے اس نے کچھ غالباً میرا بیان اس نے سن لیا. پھر اس نے کسی کو بتایا یہ سارا واقعہ کہ میں اس نیت سے آیا تھا, لیکن یہ سارا کرنے سے میرے اللہ گلا. میں نے کہا اللہ یار کچھ اس کو سنوں تو سی یہ کیا بولتا ہے. بس وہ سنا تو میں کانپ گیا اور اپنے اس ارادے سے بھی باز آیا. تو میری لائن تو ویسے ہی الٹی سیدھی ہے, اور میں اتنی مطلب ہے کہ میری آمدنی حرام کی رشوت وغیرہ کے ذریعے, تو میں نے تو اس سب سے بھی توبہ کر لی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی, کیونکہ ہمارا کام تو سیدھا ہے, تو ہم تو مطلب ہے کہ بات کرتے ہیں نماز کی اور سنت کی اور آخر, تو چاہے ذرا بدماش آ جائے, چاہے کوئی جرائم پیش آ جائے, بے شک پولیس والا آ جائے, کوئی بھی آ جائے, تو الحمدللہ ہم تو سب کے ساتھ مطلب آخرت کی بات کرتے ہیں اور خیر خائی کی بات کرتے ہیں اور دین کی بھلائی کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہر قسم کا بہرحال آدمی یہاں آتا ہے. تو اس طرح کے لوگ امام باندھ کر باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں, بڑے داڑھی میں سب کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے. آپ کبھی یہ سوچیں کہ آپ اتنے عرصے سے آتے ہیں, کیا کسی کو سمجھا بجھا کر بہلا کر بھسلا کر خوشامد کر کے آجزی کر کے وہ بس میں نہیں بیٹھتا. بے شک آپ اس کو رکشے میں لائیں, اگر وہ رکشے کی وہ شور سے وہ گھبراتا ہے, بے شک اس کو ٹیکسی میں لائیں, 5-25 روپے اس پر خرچ کریں. کبھی اس طرح کسی کو لائے آپ سوچیں. تو اگر آپ نہیں لائے تو یہی, اگر آپ اسی طرح مطلب ٹھنڈے ٹھنڈے رہے تو یہ بتائیے کہ کس طرح کام چلے. چلیے آپ سنتے سیکھتے عمل بھی کرتے ہوں گے تو اپنی تو آپ کی بات بنتی جا رہی ہے, لیکن پھر بات تو وہی ہوگی کہ میں بھی اگر کونے میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤں تو میں اتنی ساری عبادت اور یہ کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب جو مجھے ملتا جا رہا ہے میں اس سے تو محروم ہو جاؤں. آپ کیوں محروم ہیں؟ آپ بھی کسی کو لائیے. تو کم از کم کسی کو سمجھانے پر جو آپ محنت کریں گے اس کے ایک ایک لفظ کا ایک ایک سال کا ثواب تو انشاءاللہ کہیں نہیں جائے. اور وہ آ گیا, وہ اگر آ گیا اور آ گیا اور نصیب اچھا ہوا اور کچھ پا گیا تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے ثواب جاریہ کا وہ خزانہ جمع ہو جائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں, اتنا خزانہ جمع ہو جائے. کیسے؟ مثلا وہ آ گیا آپ کے کہنے پر, ٹھیک ہے, آیا, اس کو یہ ماحول پسند آیا, اب وہ آنے لگا, سیکھ کر عمل کرنے لگا, پھر مزید پسند آیا تو اس نے فیضان سنت بھی حاصل کی, اور پھر اپنے علاقے کے نگران کے مشورے سے کسی مسجد میں اس نے درس دینا بھی شروع کر دیا, پھر اس نے آپ کی طرح لوگوں کو دعوت دینا شروع کی, پھر وہ رفتہ رفتہ دوسروں کو لانے لگا, یہاں تک کہ اس نے اپنے علاقے سے بس بھی چلا دی. بے شمار بسیں آتی ہیں مختلف علاقوں سے. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ثواب کتنا. پھر وہ جو بس بھر بھر کے لا رہا تھا اس میں سے بھی تو کئی سے نکلیں گے نا, جو دوسروں کو لا رہے ہیں, وہ تیسروں کو لا رہے ہیں, پھر وہ اس کو لا رہے ہیں, پھر وہ اس کو لا رہے ہیں. آپ تو انشاءاللہ پھر جنت البقیع میں مزے سے سو بھی جائیں گے, لیکن قیامت تک وہ ایک لایا ہوا شخص جو ہے آپ کا, وہ آپ کے لیے ثواب کا ذخیرہ بھیجتا رہے گا. آپ بھلے انتقال کر جائیں گے لیکن وہ آتا رہے گا, وہ بھی چلو دنیا سے چلا گیا, اس کے لائے ہوئے آتے رہے, وہ دوسروں کو لاتے رہیں گے, وہ دوسروں کو لاتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے ثواب کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو ان باتوں پر توجہ کیجئے گا. آج جب آپ فارغ ہو جائیں اکیلے اکیلے تو آنکھیں بند کر کے غور کیجئے گا کہ الیاس قادری کے اس مشورے پر عمل کیا جائے یا نہیں, تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا, آپ کی اس تحریک کو مزید ترقی ہوگی. مقصود صرف اور صرف آخرت بنانا ہے اور کسی طرح بھی اپنے رب کو راضی کرنا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہم مطلب یعنی کہ اس میں کامیاب ہو جائیں اور ہماری نجات کا یہ ذریعہ بن جائے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے اسلاف کا دامن مت چھوڑو, انہوں نے دین کی تبلیغ تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑی, تو آپ کم از کم تندرستی کے عالم میں تو کر ہی لیا کر, صحت مندی اور فرصت کے اوقات میں تو کر ہی لیا کر. تو انشاءاللہ اس طرح ہم کرتے رہیں گے تو کسی نہ کسی طرح دین جو ہے وہ تر و تازہ رہے گا, اسلام کا درخت ہرا بھرا رہے گا. اور اگر صرف اور صرف دنیا داری اور فیشن بھی بھرمار رہی اور ٹی وی اور وی سی آر پر برائیوں کا ہی چرچا رہا اور یہی پرچار رہا تو کہیں یہ نہ ہو کہ آخر یہ نام بھی مٹ جائے. جیسے آج بھی خود عبادت کرتے رہے, بچے کو نہیں بتایا, تو جب یہ تو ہمارے عبادت کرنے والے, آپ لوگ تو نمازیں پڑھتے ہو, ابھی تو نیکیوں کا چرچا ہے, دین کے مبلغ موجود ہیں, علماء بکثرت موجود ہیں، اسی نہ کسی طرح دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ علماء جیئیں گے کب تک؟ علماء حضرات جو ہے جیئیں گے کب تک؟ مرنا تو پڑے گا ان کو بھی. اسی طرح دعوت اسلامی کے مبلغین جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ کب تک جیئیں گے؟ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دین کی مجھ سے تبلیغ ہو، میں کب تک جیوں گا؟ تو جب یہ سب اٹھ جائیں گے دنیا سے، آنے والی نسلیں، تو علماء ضرور مطلب ہے کہ اپنی دین کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ علماء واقعی دین کا ایک طرح سے ستون اور وقار اور عظمت ہے، لیکن جب یہ بیچارے چلے جائیں گے تو پھر یہ اولاد وہ کیا کریں؟ چلو میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں، میرے بچے اگر ماڈرن بنتے ہیں تو میرے بعد انہوں نے کیا مطلب اجالا کرنا؟ میرے تو ایسے جذبات ہیں خدا کی قسم، مجھے ایسی اولاد کی شکل نہیں دیکھنی جو فلم دیکھ کر آئے، جو موسیقی سنے، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے. حالانکہ بچے کس کو دو، مجھے بھی بہت پیار ہوتا ہے اپنا بچہ، نہیں دیکھتا ہوں دل بے قرار ہو جاتا ہے، رونے کو جی چاہتا ہے، کئی کئی روز تک اپنے بچے نہیں دیکھ سکتا ہوں. میری انہی مطلب یعنی کہ روٹین کی وجہ سے نہیں جا سکتا گھر، پھر بھی مطلب یعنی کہ یہ میرا جذبہ ہے، میں نے میری اولاد اور دوزخ کا ایندھن کیوں بنی، یہ میرا جذبہ ہے. اللہ کرے کہ میرا جذبہ جو ہے یہ سلامت ہے، اور میں نے جو یہ باتیں کی وہ اللہ کرے کہ ان اسلامی بھائیوں کے لیے مشعل راہ بنے جو کم از کم مجھ سے محبت کرتے. کہ الیاس قادری ہماری جب بگڑی ہوئی صورتیں دیکھتا ہوگا، ہمارے چہرے جب محبوب کی سنتوں سے محروم دیکھتا ہوگا، تو کیا اس کا دل خوش ہوتا ہوگا؟ جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اشارہ ہے، لیکن محبت اپنی جگہ ہوتی ہے اور جذبہ اپنی جگہ ہوتا ہے. تو بہرحال جذبہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا تو ساری بات بن جائے گی، ورنہ میں کیا، میں نتھنگ، میری کوئی حیثیت. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے محبوب ہیں، اللہ کے سچے محبوب ہیں، ان کو کیا یہ حلیے، یہ شیطان کی اتباع میں قدم قدم پر گناہ کرنا ان کو کیا اچھا لگتا ہوگا؟ ان کا دل رنج و غم میں ڈوب نہیں جاتا ہوگا؟ آپ کے چہرے مبارکہ پر غم و حزن کے آثار نہیں پیدا ہوتے ہوں گے؟ جب اپنی اس امت کو جس کے لیے راتوں میں اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگی تھی اور رو رو کر گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی تھی، یہی امت جب نافرمانیوں پر کمر بستہ آپ ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ آپ فرمائیں کہ میں تو مضامیر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ حدیث ہے کہ میں آلات موسیقی مضامیر ہے نا، میں آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا. جب اپنی امت کو اسی میں بڑھ چڑھ کر ملوث ملاحظہ فرماتے ہوں گے، بلکہ اسی کے کاروبار میں منہمک دیکھتے ہوں گے کہ یہ میوزک سینٹر والا تو یہ بھی سرکار کا امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ ایمان سے بتاؤ رنج نہیں ہوتا ہوں خدا کی قسم. آج تمہیں جس سے تھوڑی سی محبت ہوتی ہے اس کو رنجیدہ دیکھتے ہوئے تمہارا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتے رہنا یہ کہاں کی محبت ہے، کہاں کی مروت ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے بھی کوئی جواب آپ سکھا دو، کوئی ہیلا سمجھا دو. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے اشعار مجھے یاد ہیں، تو میں عموماً پڑھتا بھی رہتا ہوں، یہ اجتماعات میں بہت ہی پسند ہے مجھے، اور یہ آقا کی عطاؤں کا اس میں بڑا پیار سے اور بڑی یعنی کہ وہ سوز و گداز کے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. چنانچہ اس کو بڑے سوز کے ساتھ سنیے اور رکھتے ہیں تو اشک بھی گرائیے کہ ہمارے سرکار نے ہم پر کیا کیا عنایتیں کی. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، رب ہے مورتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. جب مر رہے ہوں گے ماں کلمہ نہیں یاد دلا سکے گی، باپ کلمہ یاد نہیں دلا سکے گا، دوست اور عزیز جن کے ساتھ زندگی بسر کی ہے وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گا، ہمارے کوئی کام نہیں آ سکے گا. اولاد تو ہماری خون پسینے کی کمائی کی تقسیم کے پینترے سوچ رہی ہوگی کہ اب یہ آنکھ بند کرے گا اور یہ دکانیں اور یہ مکانات اور پناہ اور چنی اور چنا یہ سب ہمارے قبضے میں آئیں گے. کوئی آپ کو کام نہیں آئے گا جس کے لیے آپ روتے بھی ہو، سسکتے بھی ہو، تڑپتے بھی ہو، وہ اولاد کام نہیں آئے گی، کام آئیں گے آقا. نظر روح میں آسان نیندیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلو تے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھ رضا سناتے یہ ہیں.